الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، گزشتہ جمعے کو جو بیان آپ سن رہے تھے وہ نامکمل رہ گیا تھا. ارادہ ہے اللہ پاک مہربانی فرمائے وہ بیان بھی مکمل ہو جائے. اس کے بعد ایک کتاب لایا ہوں، کام کی کتاب ہاتھ میں آئی ہے. بڑے یہ ہیں، اس سے آج آپ کو انشاءاللہ آخر میں اس مضمون کے بعد بیان ختم ہونے سے پہلے ایک مضمون سب بہت ہی زیادہ فی الحال سنانے کا ارادہ ہے، اور آئندہ سے ارادہ ہے انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کرنے کے بعد جمعے کو آپ حضرات کو شام کے درس میں اسی کتاب سے سنایا کروں. یہ کتاب تو ماشاءاللہ کئی بار سنا چکا ہوں، اور اللہ پاک کی مہربانی ہے جو ہمیں آپ کو اس سے نفع ہوتے ہیں. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ زندگی جمعے سے حضرات کو اس کتاب میں سے ضامین سناؤں گا. فی الحال اس مضمون کے بیان آخر میں ان شاء اللہ آپ سے بھی کچھ مضمون سنیں گے. آپ میں اس کا ارادہ کرتا ہوں. علی نبینا و علیہ السلام کا ارشاد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں پانچ باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ ان کو ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں. چنانچہ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ نمبر ایک، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اور اس کی یہ مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا، اور اپنی باندھی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے گھر بھی دیا، اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ جائے وہ مالک کو ادا کرے. ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں احتیاط کے بعد جو بچتا مالک کو دے کر باقی سب اس کے دشمن کو دے دیتا. اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا. مثال دی ہم اللہ تعالی کی کرنی ہے. گزشتہ جمعے کو تفصیل کر چکا ہوں، اللہ شیعت میں یکتا، ارادے میں یکتا، تصرف میں یکتا، کوئی بھی ذاتی اور شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ مشیت میں، نہ ارادے میں. اور اس پر میں نے مثالاً کئی واقعات آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی سنائے، اور دوسرے پیغمبروں کے بھی، اور دوسرے حضرات کے بھی، کہ اللہ کے سامنے سارے کے سارے بے بس. اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ پاک کی جس طرح مرضی اور مشیت ہوئی، اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملات فرمائے، غیر پیغمبروں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، لیکن اتنا سب جگہ ثابت ہے کہ سوائے اللہ کے اس کائنات میں متصرف کوئی نہیں. پیغمبروں کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، صدمے پہنچے ہیں، حادثات کے شکار ہوئے ہیں، کتنے پیغمبر تو شہید ہوئے ہیں. تو اللہ پاک کی مرضی اور مشیت پر ہمیں آپ کو ایمان بھی لانا ہے، اور کسی قسم کی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہ زبردست ظلم ہے. اللہ پاک پیدا کریں، اللہ پاک کھلائیں، اللہ پاک پلائیں، اللہ پاک پہننے کو دیں، یعنی سبھی کچھ دیا اللہ پاک نے. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا کسی درجے میں اس کی بھی اور ساتھ میں کسی اور کی بھی عبادت کرے، تو کتنا بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے کہ دے کوئی اور گنگائے کسی اور کے. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. جب سبھی کچھ اللہ ہیں اور اللہ ہی کی مرضی اور مشیت سے ہم اور آپ بھی ہیں، ساری کائنات ہے، تمام زمین و آسمان ہیں، تو اس اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کا کوئی بھی کسی کو حق نہیں ہے. اسی لیے پہلی صورت میں گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعلیم. ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے. شرک سے ہمیں آپ کو بچنا ہے، توحید خالص کے اوپر قائم رہنا ہے. اور اسی طرح سے توحید کے ساتھ ہی دوسرا جز ہے رسالت کا، ذیل میں اس کے بھی متعلق مضمون سن لیں. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، ابتدا اس کی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور انتہا اس کی ہمارے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوئی. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ پاک نے یہ پیغمبر مبعوث فرمائے مختلف اوقات میں، اور اس طرح سے ان میں بعد اولو العزم پیغمبر ہیں، بعد رسول ہیں اور بعد نبی ہیں. ہر رسول وہ نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. اس طرح سے یہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ ہے، اللہ پاک کی شان ہے. اس میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور علیہم السلام، یہ سارے پیغمبر جو ہیں اولو العزم. اللہ پاک نے جب چاہا انہیں پیدا فرمایا، دنیا میں آئے، اللہ کے حکموں پر چلے اور اللہ کے حکموں کی تبلیغ کی، دوسروں کو اس سیدھے راستے کی طرف بلایا. اور اللہ پاک ہی کی مرضی اور مشیت ہوئی کہ جب جس سے چاہا جتنوں کو ہدایت دے دی، اور جتنوں کو چاہا ان کو راستے سے ہٹا کے رکھا اور گمراہی پر رکھا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک کی مرضی اور مشیت سے ہے. ہمیں آپ کو شک شبہ نہ ہو کہ پھر تو پکڑنے کا کوئی موقع نہیں. اللہ پاک نے ہمیں سمجھ بھی دی، اختیار بھی دیا، اور بتا بھی دیا کہ یہ غلط کام ہے، اس کو نہ کرنا، شرک و کفر اور گناہ سے بچنا، ہماری اطاعت کرنا، اور جس کام کا تم ارادہ کرو گے ہم تمہارے لیے ویسے آسان کر دیں گے. نیکی کرنے والے کے لیے نیکی آسان، اور گناہ کرنے والے کے لیے گناہ آسان. آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی کس طرف جاتا ہے. اللہ پاک نے 100,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری. جب تک آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہے. خالی توحید کا قائل ہونا کافی نہیں، جب تک کہ رسالت کا بھی قائل نہ ہو. دل سے تصدیق ضروری اور زبان سے اقرار ضروری. اگر کوئی دل میں تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا،
تو بھی کام نامکمل ہے، اور اگر زبان سے کہتا ہے دل سے تصدیق نہیں کرتا جب بھی نامکمل ہے. مکمل ہے جب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی تصدیق. اور دو باتیں ہیں الگ الگ، فرق سمجھ لیجئے، ایک ہے جاننا ایک ہے ماننا. جاننا تو کافی نہیں، ماننا ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، تو ایک بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس بھی خط بھیجا. تو اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، سفر کو گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو ان کی طرف کا ہو، اس کو بلایا جائے اور اس سے معلومات حاصل کی جائیں. تو حضرت ابو سفیان کو پکڑ کر لے جایا گیا دربار میں، آپ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کیے گئے. بادشاہ سنتا رہا اور آخر میں اس نے کہا کہ یہ زمین جس پر آج ہم بیٹھے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ان کے زیر نگی ہوگی. شام کا علاقہ. اسی طرح سے روم، اور اسی طرح ادھر کا یہ ایران کا سارا علاقہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ زیر نگی آئے گا، اور یہ سارے مسلمان یہاں پر ہوں گے، اور پتہ ہوگی کفر مٹ جائے گا. تو غرض کے معلومات حاصل کرنے کے بعد بادشاہ کی کچھ مرضی ہو رہی تھی کہ ایمان لے آئے، دل میں اس کے خاصا خیال پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے اپنے مصاحبوں کو بفرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا نہیں نہیں، میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ میں آزماؤں تم لوگوں کو کہ پکے ہو کہ کچے ہو اپنے مذہب میں. عیسائی تھے سارے. وہ جانتا تھا، ایک ایک سوال کرتا رہا اور تصدیق کرتا رہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے. حبشہ کے بادشاہ تھے، نجاشی لقب تھا، اسحما نام تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے، اور اس طرح سے وہاں آرام سکون سے رہتے تھے. بڑے رحم دل بادشاہ تھے، بڑے منصف تھے، بہت مشفق تھے. تو وہاں آرام سکون سے رہ رہے تھے کہ کافروں نے پیچھے سے اپنا وقت بھیجا. انہوں نے جا کر وہاں الٹی سیدھی باتیں کی، اور قصہ مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو واپس کرنے کی انہوں نے درخواست کی. بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں معلومات حاصل کروں گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو ہجرتوں والے ہیں. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی، اس میں آپ بھی تھے. بہرحال اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. جب بلاؤ ہوئی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ بنا کر دربار میں بھیجا، اور بادشاہ نے کچھ سوالات کیے. تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں بتایا کہ آپ بہت پیاری ہستی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ہم پہلے بہت برے تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، قاتل تھے، نہ جانے کیا کیا تھے. آپ نے آ کر ہمیں اچھائی کی تعلیم دی، ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے کا حکم دیا. اور اس طرح سے جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ کچھ ہمیں سنائیں گے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم سنائی. جب سورہ مریم سنی نجاشی نے تو زار و قطار رونے لگے، اتنے روئے اتنے روئے کہ ان کے آنسو داڑھی سے نکل کر اور نیچے زمین پر گرے. اور جب سن چکے تو کہا کہ تمہارے اور ہمارے مذہب میں اتنا بھی فرق نہیں ہے، ایک دن کا اٹھا کے کہا. اور اس وقت سے کہا کہ میں ان کو ہرگز ہرگز نہیں بھیج سکتا، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور جو پیغمبر ہیں ان پر میں ایمان لاتا ہوں. اور بعد میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ ام المومنین بنی وہ بھی ہجرت کر کے گئی تھی، یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ صاحبہ، اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی اور وہاں شوہر مرتد ہو گیا، کفر کی حالت میں دوبارہ چلا گیا اور کفر کی حالت میں ہی مر کر وہ جہنم رسید ہوا، تو ام المومنین بھی وہاں قافلے کے ساتھ ہی تھیں. بعد میں مشیت الہی کہ اللہ پاک نے کتنا مقدر چمکایا کہ آپ کو ام المومنین بنایا اور بادشاہ نے نکاح کا سلسلہ کیا، اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور جب آپ کو رخصت کیا تو بہت تحفے اور تحائف اور بہت پیغام سلام دے کر بھیجا قاصدوں کو، اور بڑی تاکید کی کہ بہت حفاظت کے ساتھ ام المومنین کو پہنچا کر آنا. کتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے بخشا. تو اس طرح سے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی اور آپ ہی کی تعلیمات میں ہے کہ سارے پیغمبروں کو حق پر ماننا پڑے گا، ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور انتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. جتنے بھی یہ پیغمبر آئے کم و بیش 1,24,000 سارے کے سارے برحق پیغمبر اپنے اپنے وقت میں آئے اور دنیا میں رہے. اور مشیت الہی پر عرض کر رہا تھا کہ بعض پیغمبر ایسے ہوئے کہ ان کا ایک امتی ہوگا، اور بعض پیغمبر ایسے ہوئے کہ ان کا ایک بھی امتی نہیں ہوگا. مشہور ہے، سب کو معلوم ہے، اور جن کو اب معلوم نہیں تھا تو معلوم ہو جائے گا، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ کی امت میں 100 آدمی بھی نہیں ہوئے. اللہ پاک کی مرضی مشیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان لائی اور مانا، بہت بڑی تعداد تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی تعداد تھی، اور سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ہے. ماشاءاللہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور آپ کی امت ہر زمانے میں بہت زیادہ رہتی ہے، اور قیامت تک اسی طرح زیادہ رہے گی. آپ نے فرمایا ہے کہ 120 صفحے ہوں گی قیامت میں، اس میں 80 صفحے میری امت کی ہیں. تو پیغمبر ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آپ کے بعد پیغمبری کا سلسلہ ختم. آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو اللہ پاک عمر کو پیغمبری عطا فرماتے، اور خود آپ ہی کے مبارک دور میں فتنہ شروع ہوا تھا. مسلمہ قذاب نام تھا اس کا، ایک اسود عنسی تھا، یہ نبوت کے دعوے دار ہوئے اور اللہ پاک کا حکم ہو گیا، ان کا قلعہ قما کیا اور اس طرح سے اس فتنے کو ختم کیا. اور ان 14 صدیوں میں اور بتیرے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے. ہمارے آپ کے زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا گزرا، اور اس کے ماننے والے جو ہیں ملحدین بہت پیدا ہو گئے. ہمیں آپ کو اللہ پاک ان کے شر سے اور پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. چھوٹے موٹے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کچھ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں. بازے بازے ایسے گزرے کہ انہوں نے بڑی بڑی چیزیں دکھائیں اور لوگوں کو دھوکے دیے، اور انہوں نے لوگوں کو ورغلایا، بالآخر ان کا انجام جو ہے وہ جہنم رسید ہونا ہوا. تو اس لیے عرض ہے کہ ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پر، اور انتہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ماننا ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیمات جو لے کر آئے ہیں وہ تعلیمات بھی ساری ماننی ضروری ہے. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سارے پیغمبروں کو ہم برحق مانتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کا انکار کریں، جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا. اس طرح سے بعض پیغمبروں پر تو انہوں نے تہمتیں تک بھی لگا دی. سارے پیغمبر اللہ پاک کے مبعوث کیے ہوئے برحق اور سارے کے سارے مبعوث جتنے بھی پیغمبر برحق ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اللہ پاک نے انہیں پاک و صاف رکھا، صلاحیتیں پوری پوری عطا فرمائی، لیکن ان صلاحیتوں کو انہوں نے جائز مقام پر خرچ کیا، غلط جگہ ان کا ایک ذرہ بھر بھی کوئی کام نہیں، تو سارے پیغمبر یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ معصوم ہیں۔ ملحدین جو ہیں وہ کس کس قسم کے عنوانات سے امت کو گمراہ کرتے ہیں اور کیسی کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیے اپنی زبان پر قابو رکھیے اور کوئی گستاخی کی بات مت کیجیے ورنہ ایمان جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے اللہ کے احکام پہنچائے، وہ سارے احکام ماننا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے نوری مخلوق پیدا فرمائی، ناری مخلوق پیدا فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وہ سب برحق تھے، اور اب آخر کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ پاک نے کس طرح سے محفوظ رکھی ہے کہ اس کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ دشمنان اسلام اگرچہ ہزار کوششیں کرتے ہیں تحریف کی، لیکن تحریف میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اللہ پاک نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا زبردست سلسلہ رکھا ہے کہ 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج بھی یہ نعمت جو ہے اپنی اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ تمام فضائل و برکات کے ساتھ موجود ہے، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ اور موجود رہے گا۔ اس کے تمام انوار و برکات اسی طرح سے ہیں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے کے وقت تھے۔ بہرحال یہ اجمالی عرض کیا میں نے کہ توحید کے ساتھ رسالت کا بھی جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ پاک نے توحید اور رسالت دونوں ساتھ ساتھ رکھے ہیں، لازم و ملزوم کر دیا۔ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کریں گے تو آپ کو لازمن جو ہے اس کے ساتھ اقرار کرنا ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ عبدہ بڑے معنی رکھتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں آپ، اللہ نہیں ہیں۔ یہ اہل بدعت کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، سراسر غلط ہے۔ اللہ پاک نے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق بنایا، اور بدعتی جو ہیں وہ خالق بناتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے اور سراسر زیادتی ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے بارے میں بھی اور حضور کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اپنے بندے کو راتوں رات اللہ پاک لے کر گئے اور اس طرح سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر آپ کو عرش پر لے جایا گیا، ہم کلامی ہوئی، وہاں سے تحفے ملے، اور اس طرح سے آپ نے اپنی امت کو وہ ساری چیزیں بالکل کامل اور مکمل پہنچائیں۔ اللہ پاک قادر مطلق، ان کی کسی بھی صفت کے اندر کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ایک چیز اور عرض کروں، حضور سرور کون ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے چاہا تو براق بھیج کر اتنی طویل مسافت لمحات میں طے کرائی کہ آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج کے دور میں راکٹ اور چیلنجر اور یہ کتنی کتنی چیزیں تیار کی ہیں دنیا نے کہ وہ چاند پر پہنچنے کے لیے کتنی تیز رفتاری سے جاتی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ براق اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں نظر پڑے وہاں اس کا پاؤں پڑے، اور ایسی تیز رفتاری میں قربان جاؤں اللہ تعالی کی عنایتوں اور رحمتوں اور مہربانیوں کے، اور ہمارے آقا پر اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہیں۔ کائنات میں جتنے ذرات ہیں ایک ایک ذرے کے بدلے کروڑ ہا کروڑ ہا بار نازل ہوتی رہیں، صلاۃ و سلام بھی اور خصوصی رحمتیں بھی، کہ آپ اور ہم اگر سواری تیز ہو جائے تو سنبھل نہیں پاتے، گر جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا جو ہے وہ تیز دوڑنے لگا، ہم سنبھل نہیں سکے تو گر گئے، یا سنبھلنے کی کوشش کرتے رہے تو بہت خطرناک صورتحال ہو گئی، ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ براق پر ایسے بیٹھ کر گئے، سب کچھ نیچے کے مندر دکھتے رہے، اور آپ کو بالکل سکون اور آرام کے ساتھ لے جایا گیا. آپ پر نہ کوئی تاب ہوا, نہ کوئی تکان کا تلتلا ہوا, نہ کوئی پریشانی کا تلتلا ہوا, اس طرح سے لے جایا گیا. مدینہ منورہ دکھایا گیا آپ کو کہ یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے, آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے. بیت المقدس گئے, وہاں تمام پیغمبروں کی امامت کی. اللہ پاک نے آسمانوں کے کتنے فاصلے رکھے ہیں, یہ سارے فاصلے لمحات میں طے ہوئے. حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک گرم تھا. وہ جگہ میرے ساتھ جو حج میں ساتھی ہوتے ہیں یا عمرے میں, تو میں وہ چبوترہ دکھا دیا کرتا ہوں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان, عنہا کا مکان تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہمشیرہ, تو آپ وہاں آرام فرماتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے تاج کے پر سے آپ کے پیر مبارک میں گدگدی کر کے آپ کو جگایا اور اپنے براق کو قریب ہی ایک ستون میں وہاں باندھا, اور پھر وہاں سے آپ کو بیدار کر کے پھر حتیم میں لائے, آپ کا قلب مبارک دھویا, پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ پاک کی جب مرضی مشیت ہوئی اتنی زبردست مسافتیں لمحات میں طے کرا دی, اور جب مرضی اور مشیت ہوئی اللہ تعالی کی تو ہجرت کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ زمینی سفر کیجئے, اور خطرات میں ایسے گھرے رہے کہ لگتا تھا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب پکڑے گئے اور جب پکڑے گئے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا اور غار ثور میں آپ روپوش ہوئے, تو آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اسلام پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچ گئے. اور اللہ ہی کی شان ہے, اسی کی قدرت ہے, بہت اونچا پہاڑ ہے. ہم نے تو نیچے سے ہی زیارت کی, ہماری تو ہمت بن نہ سکی کہ اوپر تک چڑھ سکیں. جو چڑھے ماشاءاللہ بتیرے چڑھتے ہیں, اور بعدے چڑھے تو وہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ پاؤں میں گٹھل بن گئے, چلا نہیں جاتا, بہت اونچا ہے. لیکن اللہ کی شان اور قدرت دیکھیے, دونوں ساتھی جا رہے ہیں, آگے چل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا, اور اتنا زبردست جو ہے پر خطر پہاڑ, اس پر سفر شروع کیا. اور اکیلی جان جو ہے, آپ بہت پتلے دبلے منحنی تھے, لیکن حوصلہ اور ہمت اللہ پاک نے کیسی زبردست عطا فرمائی کہ اتنے پیارے سوار, اور کیسی پیاری سواری, کتنی بڑی سعادت اور کتنا خوش نصیبی کا عالم کہ آقا کو کاندھوں پر بٹھا کر اوپر لے کر گئے غار کا. پھر غار صاف کیا, غار صاف کرنے میں سوراخ سوراخ تھے, سارے سوراخ اپنے امامے کو پھاڑ پھاڑ کے بند کیے, ایک سوراخ رہ گیا, تو اس میں آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگایا. اس درمیان میں آپ پہنچ لیے تھے, بیٹھے تھے, تو کفار وہاں پہنچ گئے کھوج لگاتے لگاتے, لیکن پریشان تھے کہ دو آدمیوں کے نشان یہاں تک ملتے ہیں اور آگے ایک آدمی کہاں گیا, ایک کے نشان ہو گئے اور تھانے پر پہنچ گئے. اللہ پاک قادر مطلق کی شان, مشیت, ارادے دیکھیے. اللہ پاک نے آنن پانن حکم فرمایا, مکڑی کو مکڑی جالا تن دے, مکڑی نے جالا تن دیا, اور کبوتری کو حکم فرمایا انڈے دے دے, جالے پر کار اگتے ہیں گول انڈے, پھٹ سے پھسل جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک قادر مطلق نے سب کچھ دکھایا کہ ہمارا اختیار اتنا زبردست ہے اور اس میں کوئی سادھی اور شریک نہیں ہے, ہماری مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جالے کے اوپر انڈے ہیں, انڈے کے اوپر کبوتری ہے, اتنا وزن کبوتری کا کم از کم آدھا کلو تو ہوتا ہی ہے, لیکن جالا جو ہے اللہ کے حکم سے بالکل مضبوط تھما ہوا ہے. آ کے دیکھا انہوں نے, اور بعد نالائکوں نے وہاں پیشاب بھی کیا کھڑے ہو کر, کہنے لگے کہ یہاں تک آثار ملتے ہیں, آگے پتہ نہیں چلتا. اللہ پاک نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا. وہاں آپ تین دن رہے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے سفر شروع فرمایا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک چاہتے تو لمحات میں اٹھا کر مدینہ منورہ پہنچا دیتے, کوئی مشکل تھا اللہ پاک کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں تھا. تو توحید کے معنی ہیں کہ اللہ تعالی ہر طرح سے یکتا ہے, ان کی مرضی مشیت اس وقت براق کے ذریعے سے اتنا سفر طے کرا دیا, اور اب مرضی مشیت ہے کہ آپ 14-15 دن جو ہے چلیں, اور اس طرح سے مرحلہ وار جائیں, اور آپ پھر مدینہ منورہ پہنچے. تو غرض کے اس طرح سے اور بھی یہ معاملات ہیں. تو پیغمبر وہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں,
نماز پڑھتے ہیں تو التحیات میں آپ اور ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. عبد کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب بندہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو ہم اللہ پاک کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تعلیمات الہیہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کو اللہ مانے اور پیغمبر کو پیغمبر مانے، اللہ کو خالق مانے اور حضور کو مخلوق مانے. اللہ پاک ہی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے پیغمبروں کو مرتبے اور مقام عطا فرمائے. آپ کی پیدائش بھی طبی طور پہ جو طریقہ ہے پیدا ہونے کا، اللہ پاک نے وہ سارے مراحل دنیا کو دکھائے. آپ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ پینے کا سلسلہ ہوا وغیرہ وغیرہ، قصہ مختصر. توحید کے ساتھ رسالت کا بھی قائل ہونا ضروری، اور رسول کو ماننے کے بعد ان کی ساری تعلیمات کو ماننا بھی ضروری، جس میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی تقدیر پر کہ شر اور خیر اللہ کی جانب سے ہے. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر میں ایمان لایا، قیامت پر. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. تو غرض کے یہ ایمانیات ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ ساری ہمیں ماننی ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو خالص توحید پر، خالص رسالت پر، تمام صحیح عقیدوں کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کامل اور مکمل عطا فرما کر گئے، اس میں اب کوئی ملاوٹ کی ضرورت نہیں. وہ کامل اور مکمل دین ہمارے لیے زبردست دستور ہے، دستور زندگی. اس پر ہم پوری طرح سے عمل پیرا رہ کر دونوں جہان کی سعادتیں حاصل کرنے میں کوشاں رہیں، اور اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے. بہرحال اس موقع پر پھر اللہ پاک نے توحید کے عنوان سے رسالت کا بھی اور مزید کچھ اور بھی جو مضمون کہلوا دیا، یقیناً نفع بخش ہے. اللہ پاک حق کہلواتے رہیں اور ان کا کرم ہوتا رہے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، نماز کا حکم دیا ان کو، اور اس کی مثال یہ دی جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف باریابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کرے، تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف بے نیاز ہو بیٹھتا ہے. پچھلے جمعے کو اس پر بھی کچھ مضمون عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے اس کے سامنے ہوتے ہیں. ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز پڑھو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کاننا کا تراہ فلم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر اتنا یقین نہ بن سکے تو یہ تو یقین بناؤ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اس پر بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے نماز ایسی جامع عبادت عطا فرمائی ہے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں، برکات ہیں، اور یہ فرائض میں سے ہے. ہر مومن مسلمان پر، عاقل بالغ پر، عورت ہو یا مرد، پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو یہ بھی تحفہ ملا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جائیے. آپ حکم کی تعمیل کر کے آگے بڑھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی. فرمایا کہ کیا کیا ملا آپ کو؟ فرمایا کہ یہ ملا یہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور نماز کا فرمایا. تو فرمایا کہ میری امت 2 نمازیں پوری نہیں کر سکی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اللہ پاک کے دربار میں پھر حاضر ہوں اور عرش آدم پر جا کر پھر درخواست کریں کہ کچھ کمی ہو جائے. آپ پھر گئے جا کے درخواست کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم 10 کم کر دیتے ہیں، 40 ہو گئی. پھر آئے، پھر ملاقات ہوئی، فرمایا کہ اب بھی بہت زیادہ ہے. پھر گئے درخواست کی، 10 پھر کم ہو گئی، 30 ہو گئی. پھر ملاقات ہوئی، فرمایا اب بھی بہت زیادہ ہے. پھر گئے، اللہ پاک نے پھر کم کر دی، 10 کم ہو گئی، 20 رہ گئی، فرمایا اب بھی بہت زیادہ ہیں. پھر گئے،
پھر دس درخواست کی, اللہ پاک نے پھر دس کم کر دی. اس طرح سے پانچ جب رہ گئی, آپ نے فرمایا پانچ بھی زیادہ ہیں, پھر جائیے. فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے جاتے ہوئے. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا, اے میرے محبوب, ہم نے نمازیں تو پانچ کر دی ہیں, لیکن ہم عطا کے اندر کوئی کمی کرنے والے نہیں. ہمارے خزانوں میں کیا کمی ہے, پانچ نمازیں کر دی لیکن ثواب ہم پچاس ہی کا دیں گے, کیونکہ ایک کے بدلے دس کا اللہ پاک نے قانون بیان فرمایا ہے نا. تو اس لیے بہرحال یہ فریضہ ہے اور فرائض میں سے نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے صاحب نصاب پر, اور حج ہے صاحب استطاعت پر, اور اس کے علاوہ اور بھی جیسے قربانی فطرہ وغیرہ صاحب نصاب پر. تو بہرحال اللہ پاک نے فرائض واجبات سنن اور مستحبات یہ احکام عمل کے عطا فرمائے, اور ممنوع جو حکم ہے حرام, مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی اور مشتبہات. تو غرض کہ اللہ کا بندہ اس کا کام کیا ہے, عوامر پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب کرے. تو اگر اللہ پاک کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو یقین بنائے اپنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, اور کوشش جاری رکھے کہ استحضار رہے زیادہ سے زیادہ. اور حدیث شریف ہے, بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ لذت آتی ہے ان مضامین کے بیان کرنے میں, اور بہت لطف آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ عاجزی کا یہی انداز ہے, کہ اس سے زیادہ بندے کی ذلت اور عاجزی کا کوئی اور انداز نہیں, کہ یہ پیشانی جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے, یہ پیشانی اس نے زمین پر فرش پر رکھ دی ہے. تو فرماتے ہیں آقا کہ یہ پیشانی بظاہر اس نے فرش پر رکھی ہے اور حقیقت میں یہ عرش پر ہے, اور اللہ کے قدموں پر اس نے سر رکھ دیا ہے. اور میں خصوصاً, ویسے تو ہر جگہ ہی, لیکن حرمین شریفین کی سرزمین پر جب سجدے میں سر رکھتا ہوں, یہ مضمون مستحضر ہوتا ہے, بڑا ہی لطف ہے. سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہ, کیا پیارا کرم ہے ان کا, کیا مہربانیوں کا عالم ہے, کہ ظاہری طور پر پیشانی ہماری زمین پر ہے لیکن حقیقت میں عرض پر ہے. ہم اس قابل بننے کی کوشش جاری رکھیں کہ اپنی نمازوں کو زیادہ سے زیادہ سنوار کر پڑھیں, اور اللہ پاک کے حکموں پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں, کہ اس میں ہماری آپ کی کامیابی ہے. اس پاک پروردگار کی مہربانیاں دیکھیے کہ اس میں ہمیں آپ کو اپنی عبادت کا حکم دے کر ہماری عبدیت کا بھرپور اظہار ہے, کہ بندہ ہوں حکم کا پابند ہوں. کبھی فرماتے ہیں ہاتھ باندھ لو تو بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے, کبھی کہتے ہیں جھک جاؤ تو جھک جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں کھڑا ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ بالکل زمین پر پڑ جاؤ تو زمین پر پیشانی رکھ لیتا ہے, کبھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. تو بندے کا کام کیا ہے, رب کے حکم ماننا. اور پھر کتنا کرم ہے کہ آخر میں جب آدمی نماز مکمل کر لیتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت بڑی بشارت ہے, اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی کی نوید ملتی ہے. تو اس طرح سے اللہ پاک نے یہ عبادت ہمیں آپ کو عطا فرمائی, اور روزانہ پانچ مرتبہ, تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کو اللہ پاک بہت جانتے ہیں, اور وہ علیم و خبیر ہیں. جبھی تو ہمیں ایسا زبردست جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی اب یہاں تعمیل کر کے آگے کے جو فضائل اور برکات ہیں ان سے اس دنیا میں بھی, برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی پوری طرح سے مالا مال ہو جائیں انشاءاللہ. زندگی بخیر. اس کے بعد جو کتاب سنانے کا ارادہ کرتا ہوں اس میں نماز وغیرہ, ذکر اللہ وغیرہ سب چیزوں سے متعلق احادیث بیان کی ہیں, اور بہت ہی زیادہ زبردست مضامین ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ نماز کی دوسری جو نمبر پر ہے نماز, کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے اور اللہ پاک سے مانگے. اللہ پاک نے اپنے احکام میں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہم سے برابر ہدایت کی ہر وقت تم دعا مانگتے رہو, اس لیے کہ تمہارے بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی. شیطان نفس پیچھے لگے ہوئے ہیں, کیا پتہ کب بھٹکا دیں, اس لیے ہم سے برابر دعا کرتے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بیٹھ گئے
تو اللہ پاک نے کہا کہ اب بھی دعا کر لو.
درود شریف کے بعد دعا جو ہے اس کی تعلیم دی, اور اس میں مختلف دعاؤں کی جو قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں ان کی اجازت مرحمت فرمائی. بندہ اقرار کرتا ہے نماز پڑھی میں نے اور بیٹھا ہوں, آخر مرحلہ ہے, لیکن اے اللہ کوئی حق ادا نہیں کر سکا, اور جو کچھ جو بھی کیا میں نے یہ ٹوٹا پھوٹا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, بڑے گناہ ہوئے ہیں مجھ سے, بڑے قصور ہوئے ہیں, بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اے اللہ اگر آپ معاف نہ کریں گے تو کون معاف کرے گا. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے. مغفرت کے معنی گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیاں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں قبول فرما دے. صورت لے کر جب بندہ جائے گا تو اس پر کرم کے فیصلے ہونے کے بھی توقع ہے, اور جب کچھ ہوگا ہی نہیں پاس تو پھر کیا پیش کر سکے گا. اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے. ایک شخص تھے آپ کے جاننے والے, وہ بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کو گئے اور باتیں ہوتی رہی. نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ چلو نماز کو چلیں. نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور سرانے رکھی ہوئی انہوں نے احیاء العلوم کتاب دکھائی کہ میں نے جب سے یہ کتاب پڑھی اور اس میں حدیث پڑھی ہے اس وقت سے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے. بات کو سمجھتے جائیے, بہت کام کا مضمون ہے اور سب کاموز ہے. نے فرمایا اٹھو اٹھو چلو نماز کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے اس کتاب میں کہ جو آدمی صحیح سی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نماز اگر پڑھو گے اور پرانے کپڑے میں بھی اگر لپیٹ دی گئی اور تمہارے منہ پر مار دی گئی تو اس کے بعد قبولیت کی تو امید ہے, اور اگر تم نماز ہی نہ پڑھو گے تو پھر جوتے کی مار پڑے گی, تو اس میں کیا ملے گا تمہیں سوائے مرمت کے. چلو چلو اٹھو, تمہاری سمجھ نے کام صحیح نہیں کیا. اللہ والوں کی شان بڑی اونچی ہے, ان کی معرفت جو ہے وہ کس طرح سے کہ اگر نماز قبول نہیں بھی ہوئی تو تم یہ تو کہہ سکو گے یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے میری, اس کو آپ قبول کر لیں تو زہر نصیب. پھر اللہ پاک کو ترس آئے گا, اس ٹوٹی پھوٹی کو اللہ پاک صحیح کر دیں گے, اور ان کی عطا کی کیا کمی ہے. ہماری آپ کی تو عبادتیں کچھ بھی نہیں, ان کی عطا خالص عطا ہیں, ہمارے اس کا کوئی بدلہ نہیں. سچ بات یہ ہے ہماری کسی عبادت کا بدلہ نہیں, محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے جو کچھ بھی وہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ بات بڑی کام کی ہے کہ نماز پڑھتا رہے گا تو بالفرض اگر خدا نخواستہ قبول نہ ہوئی اور اس کی مار پڑی تو پھر مارنے کے بعد پھر بھی تو قبول کر لیں گے کہ بھئی چلو مرمت تو کر دی نماز کے اس میں, اب اس کو قبول بھی کر لو, اور جب نماز ہی نہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر تو گرز کی مار اور جوتے کی مار پڑے گی. اس لیے نماز میں سستی اور کوتاہی نہ کریں. صبح کے وقت کے لیے بہت سے نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی, تو رات کو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے دعا کر کے سوئیں, اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نسخہ کام کا بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ سونے کے اندر زیادتی نہیں, جاگنے میں زیادتی ہوتی ہے. دیر سے سوئے گا دیر سے آنکھ کھلے گی, جلدی سوئے گا جلدی آنکھ کھلے گی. اور آپ کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ, جو آج کل متروک ہو گئی. رات کو دو دو تین تین بجے تک تو گپ شپ چلتے ہیں, فلمیں چلتی ہیں, کھانے پینے چلتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں تھوڑا ٹہل بھی لو بدہضمی نہ ہو جائے. پھر جب فجر سے ذرا پہلے ہی سو گئے تو پھر فجر کے لیے کیا اٹھو گے. تو آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جاگنے میں زیادتی ہوتی ہے سونے میں نہیں, اور دوسرے یہ فرمایا کہ جب آنکھ کھلے ایک دفعہ ضرور بے ضرور آنکھ کھلے گی تو اس وقت فوراً اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور ہتھیلیوں سے آنکھیں مسل لو اور اللہ کو یاد کر لو, الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی اور مجھے اٹھا دیا اس نے, اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے جانا ہے. تو آنکھیں مل لے تو نیند ٹوٹ جائے گی اور اپنا کام شروع کر دے, اور اگر وہ دیر میں سوئے گا تو ظاہر ہے پھر آنکھ کھلنی مشکل ہے. دوسرے یہ کہ اگر ایسی بہت ہی زیادہ غلبہ ہو جائے, بہت بے بسی ہونے لگے, تو اتنا ضرور کرے کہ اٹھے نماز پڑھے اور پھر سو جائے, اگرچہ فجر کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خود بہت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور روزی سے محرومی کا باعث اور سبب بتایا ہے. فجر کے بعد